اس میں جو فوج کا کچھ حصہ ہے اس نے بغاوت کی ہے، لیکن جیسے جیسے ہمیں معلومات مل رہی ہیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ کافی اس کی وسعت تھی اس کی بہت، اور اس میں بے شمار لوگ انوالو تھے، اور ان کو جو ترکی والے جس سے پریشان ہیں یا ڈسٹربڈ ہیں، وہ ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ جو الزام وہ لگاتے ہیں گولن کا، ان کی جو موومنٹ ہے یا ان کے جو لوگ ہیں وہاں کے، انہوں نے یہ کیا ہے، اور وہ بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے تھے شروع سے، اور وہ امریکہ میں چونکہ مقیم ہیں پنسلوینیا میں، اس لیے وہ امریکہ کے اوپر پریشر بھی ڈال رہے ہیں ان کو ایکسٹرڈائٹ کیا جائے، لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ شواہد ہمیں نہیں دیں گے صحیح، اس وقت تک ہماری عدالتوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا وہ ہم کریں. دوسرا مسئلہ ہوا کہ ان کے ایک جو جرنیل جو انہوں نے ان کو پکڑا ہے بغاوت کے الزام میں، وہ جو امریکی اڈا جہاں سے امریکی طیارے کاروائی کرتے تھے شام میں، وہ اس کے انچارج تھے. تو یعنی یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں اور اتنی زیادہ اس میں کنفیوژن ہے اور اتنا زیادہ اس میں سیٹ بیک ہوا ہے، تو پھر امریکہ کی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا یہاں پہ میڈیا نے کچھ کردار ادا کیا، ایک تو بہت جلدی یا بہت شروع میں حکومت نے بھی نہیں امریکہ کی کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، بعد میں صدر اوباما نے ایک بہت اچھا بیان دیا، میرا حال ہے وہ بیلنس بیان تھا، لیکن میں ان کا اخبار دیکھ رہا تھا، سبا اخبار، یہ جو ان کی سیاسی جماعت ہے رولنگ پارٹی ان کا اخبار ہے، اس کے جو سامنے کا صفحہ ہے اس کے اوپر انہوں نے فاکس کا ایک انٹرویو تھا، فاکس نیوز کا، وہ لگایا ہوا ہے، اور اس میں جو ان کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کو ہونا چاہیے اور یہ حکومت کو ختم ہونا چاہیے، یعنی انہوں نے بجائے صدر اوباما کے بیان کے ان کو لگا، یعنی یہ امیجز ہیں، اس قسم کے امیجز وہاں پہ جا رہے تھے، تو اس لیے ترکی والے بہت ڈسٹرب ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے حالات آگے چلیں گے اور حکومت پوری طرح اس پہ قابو پائے گی، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تلخی کم ہو جائے گی.
اچھا اب ہمارے ساتھ ہے عارف لودھی صاحب بھی. السلام علیکم عارف صاحب.
وعلیکم السلام جی، شکریہ.
بہت بہت شکریہ جی وقت دینے کا. ابھی جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر فاروق حسنات اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بتا رہے تھے، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں صدر طیب اردوان کی ناکام بغاوت کے بعد اس کے ذمہ داروں سے نمٹنے کے رویے پر کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ صدر اردوان مزید آمرانہ اور مطلق العنان رویہ اپنا لیں. ترکی کی آئندہ صورتحال اور سیاسی حالات کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
رجب طیب اردوان صاحب کے خلاف جو یہ کو ہوا ہے، اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کو ڈیزائنڈ تھا بقرا عید کے، عید الاضحیٰ کے قریب، لیکن اس کو پری میچور کنڈکٹ کروا دیا گیا رجب طیب اردوان کے حامیوں کی طرف سے، اور انہوں نے اس کو پری میچور کنڈکٹ کروا کے ان کو صحیح طرح سے سنبھلنے نہیں دیا جو کو کے کرنے والے تھے. یہ ٹیکنیکل چیز سامنے آئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے رجب طیب اردوان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا اس کو کے کروانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ان کو یہ ایک شدت سے بات سامنے آ رہی تھی کہ انہوں نے خود اس کی تردید کی یا ان کو کرنی پڑی.
جی
یہ جو جھگڑے شروع ہوئے تھے اصل میں یہ سلجوقی اور بازنطینی جھگڑے تھے. پھر اس کے بعد ترکی کے اندر آ گئے ینگ ٹرکس آ گئے، وہ پاشا سے آ گئے، وہ تینوں پاشا پھر ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی کے اوپر گو کے بہت تھوڑا سا عرصہ ہی پچھلے ہزار سال میں کوئی بار کی حکومت رہی ہوگی، ترکوں کی اپنی حکومت ہی رہی ہے، لیکن ان کے اندر جو پاور سٹرگل ہے وہ ہمیں ایک سال بھی پچھلے ہزار سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ یہ پاور کی سٹرگل نہ چلتی رہی ہو. اس کے باوجود ان کی جو بے پناہ اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے ترکوں کی،
جی
اس کے اوپر کبھی اثر نہیں پڑا. لیکن انٹرنل پاور سٹرگل ترکوں کی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سینونیم ہے ترکوں کے ساتھ جو چمٹا ہوا ہے. جو ان کی دولت عثمانیہ تھی،
جی
اس کے دوران بھی ایک بھائی دوسرے سب بھائیوں کو مروا دیا کرتا تھا، اور بایزید یلدرم کو دیکھ لیں یا سلطان سلیمان قانونی کو دیکھ لیں، تو مجھے وہی ادوار جو ہیں وہ عود کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیشہ جب میں ترکی کے اندر اس سٹرگل کو سنتا ہوں. یہ اب دو ڈھائی سال سے اردوان صاحب کے خلاف ایک بڑی آرکسٹریٹڈ اور ویل پلانڈ ایک مختلف سمتوں سے ان کی لیجیٹیمیسی کے اوپر حملے ہو رہے تھے, اور یہ آرمینیا کے جینوسائڈ کے حوالے سے بیرونی دباؤ تھا, اور یورپین یونین کے ساتھ جو وہ تعلقات بحال کرنا چاہ رہے تھے, کبھی الگ ہو جاتے تھے, کبھی ان اور آؤٹ کی سچویشن چل رہی تھی, نیمے برو نیمے برو. پھر اس کے بعد اندر ان کے صحافیوں نے ایک فلم ٹیپ کی تھی کہ ترک ٹرکوں کے اندر اسلحہ لاد کر اور شام کی طرف بھیجا جا رہا ہے. وہاں سے اس پوائنٹ سے جو وہ فلم, اور وہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر ریلیز کر دی تھی
جی,
پہلے اس پہ کہ وہ ترک میڈیا پر ریلیز.
تو لودھی صاحب, آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہی پاور سٹرگل جو ہمیشہ سے اقتدار کے ساتھ ان کے رہی ہے, اسی صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ یہ ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں مزید بھی. یورپی یونین کے حوالے سے آپ بات کریں کہ کبھی اندر آگے کبھی باہر آگے. ڈاکٹر صاحب, یورپی یونین کے رہنماؤں نے ان وسیع پیمانے پر جو وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پر کافی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ایسا آئینی نظام جس میں کافی مطلق العنانیت ہو وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے یورپی یونین وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ملک کے تحفظ کے لیے ضروری ہے, اور اگر ترکی کی طرف سے یورپی بلاک میں شامل ہونے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ صورتحال اور یہ موجودہ رویہ جو ہے ناکام بغاوت کے بعد, اس میں ترکی کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کی جا رہی تھیں, لیکن پچھلے بہت سال ہو گئے ہیں, اب تو 2002 جب سے یہ اے کے پارٹی اقتدار میں آئی ہے, انہوں نے ایک بہت لوک وارم ایٹیٹیوڈ اپنایا تھا یورپین یونین کی طرف سے, اس لیے کہ انہوں نے تو درخواست دی ہوئی ہے بہت پہلے. ان کے بعد جو ایسٹرن یورپین ممالک جو کہ کولیپس ہوا کمیونزم کا اور سسٹم کا, ان کو بھی انہوں نے اس کا ممبر بنا لیا یورپین یونین کا, اور ان کو نہیں بنایا. تو اس لیے اب ترکی میں بھی یہ ڈبیٹ اور یہ انڈیا دیا جا رہا تھا کہ ہم اس دلچسپی نہیں لیتے, اور ابھی انہوں نے حال ہی میں 15 دن ہوئے کہا تھا صدر اردوغان نے کہ ہم بھی ایک ریفرینڈم کروائیں گے ترکی میں لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ کیا وہ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں, جس طرح برٹن میں ہوا. اب یورپین یونین کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ملک وہاں سے نکل گیا, ایک اور ملک جس کا مجھے ابھی نام نہیں آ رہا, انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے یورپین کہ ہم بھی ریفرینڈم کروائیں گے. تیسرا جو گریس ہے اس کو یہ خود نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں چونکہ ان کی اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہے. تو اس لیے وہ یورپین یونین کا وہ کہنے کا میرا مقصد ہے کہ وہ امپیکٹ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ ترکی کو بہت زیادہ کوئی خواہش ہے کہ وہ جائے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسری بات ہے کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کا اور اس کا تعلقہ مفروضے کے اوپر ساری باتیں ہو رہی ہیں, ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کے 300 لوگوں کو مار دیا, انہوں نے ہیلی کاپٹرز استعمال کیے, F-16 استعمال کیے, اور صدر کو مارنے کا پورا پروگرام تھا, پارلیمنٹ کے اوپر بمباری کی, کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو اب یہ بھی اگر ان سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کسی کو بھی نہ پکڑیں, کسی سے بھی وہ نہ پوچھ گچھ کریں, تو یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے. جہاں تک سزائے موت کا اس کا تعلق ہے, یہ پریشر پاکستان پہ بھی آیا تھا جو کہ پاکستان نے جب پشاور میں 150 بچہ مرا تھا اس کے بعد انہوں نے پھر سے انووک کر دیا تھا سزائے موت, اور سزائے موت بہت سی ہوئی ہیں. یہ تو ترک کی ان کی پارلیمنٹ کے اوپر ہے جو کہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے, اگر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم سزائے موت رکھیں گے. لیکن آپ کو, ہمیں سب کو معلوم ہے کہ سزائے موت جب ہوتی ہے تو اس کے اپیلز ہوتی ہیں, 3-3, 4-4 اپیلز ہوتی ہیں, اور ترکی کے سسٹم میں پارلیمنٹ سے بھی اجازت لینی پڑتی ہے. پارلیمنٹ کی, اب میں دوسرے نقطے کی طرف آؤں گا کہ وہاں پہ ہر وقت یہ شور شرابہ یا جو بھی ہوتا ہے وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ پاور سٹرگل جس کو آپ کہہ لیں, اگر پولیٹیشین یہ نہیں کوشش کر رہے کہ ہم اقتدار میں آئیں عوام کے ووٹوں سے, تو پھر کس بات کے وہ پولیٹیشین ہیں؟ وہ تو سارے ملکوں میں ساری سیاست, اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کوشش نہ کریں کہ میں صدر بنوں تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا سیاست کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ میرا میں یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ وہاں پہ, ترکی ایک بہت سٹیبل ملک ہے اور وہ ان کا باقاعدگی کے ساتھ وہاں پہ انتخابات ہوتے رہے, اور یہ ان کی اردگان کی پارٹی وہاں پہ جیتتی رہی اور بہت اکثریت لے کے. اور آخر میں میں ایک بات کہوں گا, دیکھیے اس کے 4 پارٹیز ہیں, ان کی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں, اور ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف ہیں
جی.
لیکن انہوں نے ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا جس میں انہوں نے یہ سارے کوپ کو کنڈیم کیا اور انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا
جی.
اب بھی جو سزائے موت کی بات ہو رہی ہے, یہ جب تک اپوزیشن پارٹی ساتھ نہیں ملیں گی, چونکہ ان کے کے پاس اکثریت تو ہے لیکن اتنی اکثریت نہیں ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کر سکیں. تو اس لیے اگر سارے ترکی اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی شامل اس میں ہو کے کریں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی دوسرے باہر کے ملک کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے
کرنے کی چاہت. کیونکہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر جیسے کہ پاکستان کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا کہ یہ سارا مخصوص حالات کی وجہ سے کچھ ایسے فیصلے کرنا پڑتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. جرمنی کے خبر رسائی اداروں کے مطابق ایک ٹرین میں کلہاڑی سے حملہ کر کے متعدد مسافروں کو زخمی کرنے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. بویریا کے وزیر داخلہ یوخام ہرمن نے حملہ آور کی شناخت ایک 17 سالہ افغان شہری کے طور پر کی ہے جو جرمنی کے جنوبی قصبے میں مقیم تھا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس کو حملہ آور کے سامان میں سے شدت پسند گروپ داعش کے پرچم کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ملی ہے. اور شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ ایک خبر رساں ایجنسی اماک نے حملہ آور کے سامان سے پرچم برآمد ہونے کی خبر کے سامنے آتے ہی اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. داعش حالیہ مہینوں میں دنیا کے مختلف ملکوں میں ہونے والے ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے جس میں اس کا نام لیا گیا ہے, لیکن ان حملہ آوروں کے داعش سے منسلک ہونے کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں. تو عارف لودھی صاحب, یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ داعش کا دوسرے ملکوں میں مقیم افراد کو جو انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کی یہ حالیہ صورت نظر آ رہی ہے, کس حد تک آپ اس کو خطرناک دیکھتے ہیں اور کس حد تک اس پر قابو پانے کی صورت ممکنہ طور پر کامیاب ہو سکتی ہے؟
جو مائنورٹیز ہیں پوری دنیا کی, ان کے حقوق کا بہت زیادہ امفیسس کیا گیا ہے پچھلی 1.5-2 صدیوں کے دوران, اور اس کی وجہ سے وہ ایمبولڈن ہوئی ہیں اور میجورٹیز کو وہ کچلنے کے خیالات میں مبتلا ہیں. مجھے ہر مائنورٹی جو کہیں بھی ہے اس کے اس طرح کے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو جب پھر میجورٹی ریئیکٹ کرتی ہے تو پھر وہ بلڈوز کر دیتی ہے, وہ کسی چیز کے اخلاقیات کو مد نظر نہیں رکھتی. اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلا میری نظر میں سے واقعہ گزرا ہے کہ جس میں مینا کے علاقے سے باہر کے کسی لڑکے نے یہ کام کیا ہے, جو جرمنی کے اندر یہ جو حملہ کیا ہے ٹرین کے اندر وورزبرگ کے اندر.
جی
اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لڑکا پشتو کے اندر میسج دے رہا ہے اپنا, اس کی میسج بھی آ گئی ہے ادھر سوشل میڈیا کے اوپر, اور افغانستان سے اس کا تعلق ہے. اور اب اگر یہ چیز جو یورپ کے اندر حملہ آوروں کے اندر عربوں کے علاوہ اب غیر عرب بھی شامل ہو گئے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو مائنورٹیز وہاں پر یورپ میں مسلم مائنورٹی جو رہ رہی ہے تو اس کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے بہت جلدی. جب یورپین میجورٹیز موو کریں گی تو وہ ان کو کچل کر رکھ دیں گے. ابھی حالیہ ہم نے بوسنیا میں دیکھا کہ اگر امریکہ ان کی مدد کو نہ آتا تو وہ تو ختم ہو گئے تھے, ان کو وہ قصہ پارینہ بن چکے تھے.
لیکن عارف لودھی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ داعش کے اس اثر و رسوخ کو آپ کس حد تک بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟
یہ دیکھیں جی, اب یہ جو افغانستان کے لڑکے نے یہ کام کیا ہے اور ایک ایسا مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا لڑکا کہ جو کلچرلی اور جیوگرافیکلی بہت زیادہ الوف ہے عرب سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشانی کا باعث ہے.
اچھا,
یہ کنٹرول ہوتا جلدی نظر نہیں آتا یہ یورپ کے اندر.
اچھا,
یورپ امریکہ وغیرہ, ہاں جی, مغربی ممالک میں.
مغربی ممالک اندر. بہت بہت شکریہ عارف لودھی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اسی سوال کو میں ڈاکٹر حسنات سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب, گزشتہ دنوں کافی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو داعش کا بڑا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر وہ اپنے ان علاقوں میں جہاں پر وہ ان کی اب تو علاقے بھی ان کے اثر سے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایک مخصوص علاقے سے یا کسی بھی جگہ سے جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہے ہیں اس پر قابو پانے کی بہت ضرورت ہے. تو اس حساب سے یہ جو رجحان ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کافی چیلنجنگ بھی ہے, پیچیدہ بھی ہے, تو پھر بھی کس طرح اس کو آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک اس پر روک لگائی جا سکتی ہے؟
بالکل, سوشل میڈیا کے اوپر تو نظر رکھنی ہوگی چونکہ وہ ایک ایسا ٹول بن چکا ہے کمیونیکیشن کا جسے بہت سے لوگ بہت سے معاملات میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیے جو کو اٹمپٹڈ کو ہوا تھا
جی,
اس میں جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے انفارمیشن
جی,
ٹیکنالوجی پھر وہ استعمال کی جو کہ تصور بھی پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا, اس پہ تو ضرورت ہے. لیکن اس میں دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا جس نے یہ کاروائی کی کیا وہ داعش کا رکن تھا یا واقعتاً اور وہ ان کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا، انہوں نے پلان کیا، یا یہ لون ولف تھا جو کہ کسی وجہ سے اس کو غصہ ہے کسی بات کے اوپر، جھنجھلاٹ ہے یا ذہنی طور پر اس کے معاملات ہیں، اور وہ پھر ایک کارروائی کر کے اور پھر اون کرتا ہے، لیجیٹیمیسی لیتا ہے، تو لیجیٹیمیسی تو اس کو پھر داعش سے ہی نظر آتی ہے جو کہ ویسٹ کے ساتھ جن کا اختلاف چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی مکسچر ہے بہت سی چیزوں کا، اور یہ کیس بائی کیس دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کیا ہے۔ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، ابھی حال ہی میں جس طرح یہاں امریکہ میں بھی جس طرح سفید فام پولیس والوں کو مارا گیا، ادھر مارا گیا، تو یہ ہر ایک کی اپنی ڈفرینٹ ریزنز اور لوکلائزڈ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔
اچھا، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب ہم اپنے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے بہت سے موضوعات کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا، ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں، یہاں اسٹوڈیوز میں ہیں اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے۔ تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اپنی ساتھی تابندر نعیم سے، اردو ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق ہے، ہماری اردو سروس کے رکن ہیں اور ریپبلکن قومی کنونشن کی کوریج کر رہے ہیں کلیولینڈ میں۔ السلام علیکم تابندہ۔
جی وعلیکم السلام
میڈم، بہت بہت شکریہ تابندہ۔ مجھے تو میں پریشان تھی، میں نے کہا کہ اس وقت آپ کے انٹرویوز کا معاملہ چل رہا ہے لمبا چوڑا، تو ہم جلدی جلدی آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ بتائیے گا، کنونشن میں تقریریں وغیرہ شروع ہو گئی ہیں، کنونشن حسب روایت جاری ہے یا پھر اس مرتبہ ماحول میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، کیونکہ ساری صورتحال کچھ پہلے کے نسبت مختلف ہے ریپبلکنز کے لیے؟
ریپبلکنز کے لیے مختلف اس طرح سے ہے، دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جو اتوار کو امریکی ریاست لوئیزیانا میں پولیس والوں کے اوپر فائرنگ ہوئی اور 3 پولیس اہلکار اس میں ہلاک ہوئے، اس کے بعد سے جس کو کہتے ہیں نا نسلی کشیدگی تھوڑی سی زیادہ ہے، تو وہ ٹینشن اس وقت تھوڑی بہت یہاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ کلیولینڈ میں جب یہ کنونشن ہوگا تو بہت بڑی تعداد میں ٹرمپ مخالفین یہاں پر آئیں گے۔ ٹرمپ مخالفین کل سے مظاہرے تو کر رہے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، اور دوسرے کیونکہ پولیس اور نافذ کرنے والے ادارے بہت زیادہ محتاط بھی ہیں اس وقت، اور ویسے بھی سیکورٹی بہت سخت ہے، تو انہوں نے بہت بہت فلیکسیبل رویے کا مظاہرہ کیا مظاہرین کے ساتھ۔ ان کے لیے جو مخصوص جگہ تھی وہاں سے وہ باہر نکل کر بھی تھوڑا سا انہوں نے واک کیا اور مظاہرے کو باہر بھی لے کر آئے، لیکن پولیس ان کے ساتھ ساتھ تھی اور انہوں نے ان کو کسی قسم کی کوئی ایسی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کوئی جارحانہ انداز اختیار نہیں کیا، اور کل سب کچھ پرسکون رہا۔ جہاں تک کنونشن سینٹر کے اندر کی صورتحال ہے، وہاں بھی تھوڑا بہت غیر معمولی پن یہ نظر آیا کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، اور ریپبلکن پارٹی میں بھی ابھی بھی یہ چہرے موجود ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی کا حتمی امیدوار نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو کل ایک کوشش کی گئی جب کنونشن کا باقاعدہ آغاز ہوا، اس وقت جو ہے ایک رول کال ووٹ کا مطالبہ کیا گیا کہ جو 2472 ڈیلیگیٹس ریپبلکنز کے جو موجود ہیں ان سے ایک بار پھر ووٹ کرایا جائے کہ کیا وہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کو امیدوار دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، ان کا یہ خیال تھا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین کا کہ شاید امریکہ کی 9 ریاستوں کے ڈیلیگیٹ جو ہیں موجود وہاں پر، وہ ابھی بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی نہیں ہیں، اور ووٹ میں شاید کچھ ایسا سامنے آ جائے گا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف میں کوئی فیصلہ ہو سکے۔ لیکن کنونشن کے چیئرمین نے یہ کہا کہ اس وقت ایک اور وائس ووٹ کرا کر یہ ثابت کیا اور یہ کہا اور یہ رولنگ دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی زیادہ ہیں، اور اس مرحلے پر کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونے دی جائے گی، جس کے بعد کنونشن کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
اچھا، تو
یہ تھوڑی غیر معمولی صورتحال تھی۔ اس کے بعد باقی تقاریر ہوئی، جو لیڈرز ہیں وہ رات کو آئے، اور سب سے اہم تقریر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ کی تھی، اور اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی اب چل رہی ہے اس وقت۔
جی، مشیل اوباما کی تقریر کے حوالے سے جی، تو ہمارے ساتھ جی تابندہ آپ بات، ہاں جی ہاں نہیں آپ بات کیجیے، کیونکہ ہمارے ساتھ آگے اب ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہاں ہمارے ساتھ
ٹرمپ کی تقریر کے حوالے سے آج بہت بات ہو رہی ہے، کیونکہ کل بہت زیادہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چہرہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ابھی تک انہوں نے وہ نہیں دکھایا، اور ملانیا ٹرمپ ان کی زندگی کے کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گی جس سے ان کی ایک سافٹر امیج اوپر کر آئے گی. ان کی تقریر کافی پسند کی گئی, ہال میں لوگ کافی جذباتی بھی ہوئے, بہت تعریف بھی ہوئی. لیکن تقریر کے بعد بہت سے میڈیا چینلز کی جانب سے بار بار ایسے کلپس چلائے گئے جس میں یہ بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ کی تقریر کے اندر بہت سی ایسی لائنیں تھیں جو کہ مشیل اوباما کی تقریر سے اٹھائی گئی تھیں جو انہوں نے 2008 میں ڈیموکریٹک کنونشن میں کی تھی. اور اس پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس پہ جب یہ کوشچن اٹھے ان کے کیمپین کے عہدیداروں سے تو انہوں نے سمپل یہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, اور جب انسان اپنی فیملی کے بارے میں بات کرتا ہے تو شاید وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے, اور یہ کوئی جان بوجھ کر کوئی پلیجرزم نہیں ہوا ہے.
اچھا, بہت بہت شکریہ. تابندہ ہمارے ساتھ تھیں, کنونشن سے ہمیں براہ راست بتا رہی تھیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے وہاں پر ماحول جاری ہے. تابندہ آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ان پروگراموں میں آپ تابندہ کی لائیو نشریات سنتے ہیں اور ان کی رپورٹنگ سنتے ہیں, تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وہ واقعات کے بارے میں بتاتی ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ظفر طاہر صاحب جو کہ ڈیموکریٹ ہیں, اور ایم جے خان صاحب جو کہ ریپبلکن ہیں. آپ دونوں کا پروگرام میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات. تو امریکہ میں ریپبلکن قومی کنونشن میں تقریروں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں عام طور پر معیشت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے, آپ خان صاحب آپ بھی اور ظفر طاہر صاحب آپ نے بھی سنا, اور بلکہ کل سے میڈیا بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے خطاب میں اپنے شوہر کو ایک کامل رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. لیکن ان کی تقریر کے کئی سوالات کو اس وقت جنم دیا جب نامہ نگاروں نے یہ اشارہ دیا کہ اس خطاب کا ایک حصہ 2008 میں ڈیموکریٹک کے قومی کنونشن کے دوران جو خاتون اول ہے مشیل اوباما, ان کی تقریر کے جیسا ہے. تو ایم جے خان صاحب, پہلے تو آپ بتائیے گا کہ ریپبلکن ممکنہ صدارتی امیدوار کی اہلیہ کے اس خطاب کے اثرات کو آپ کس حد تک منفی دیکھتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ, اور آپ کے تمام سامعین کو میرا سلام. دیکھیں, یہ جو کنونشن ہے یہ جنرلی اسپیکنگ یہ ایک ریالٹی ٹی وی شو زیادہ بن گئے ہیں, پالیسیز پہ بات کم ہوتی ہے, اور اس پہ جو ان کی جو آپٹکس ہے جس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو جو جذباتی طور پہ جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. تو ملانیہ ٹرمپ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کہنے یا ان کے اسٹاف کی کسی کی غلطی, بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے وربیٹم ایسی چیزوں کو شامل کر دیا ان کی تقریر میں. اور ظاہر ہے جو بندہ تقریر کرتا ہے اس کی اپنی آواز ہوتی ہے, تو ان کو اپنی یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اس کے لیے بہت سے آئی تھنک بیسٹ سولوشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اون اپ کریں, اور جو بھی اسٹاف ممبر نے جس نے لکھا تھا اس کے اوپر کوئی پابندی لگا کے اس معاملے کو ختم کر کے آگے بڑھے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اب تک کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ آفینس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ڈیفینس کم ہوتے ہیں, اور کسی بات کو ماننے کے لیے وہ اکثر بیشتر ان کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے بات وہ اپنی غلطی کو ماننے کے ان کے پرسنالٹی میں نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا, مگر یہ کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اوور آل کیمپین کا یا اوور آل کنونشن کا, تو یہ ایک معمولی حصہ ہوگا کہ بہت بڑا اگر ہاں ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی بات کریں, جیسے جو بائیڈن صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ جب کینڈیڈیٹ تھے تو انہوں نے پلیجرزم کے الزامات ان کے اوپر لگے تھے انگلینڈ کے سیاستدان کے, تو ان کی اپنی کیمپین ختم ہو گئی تھی, مگر جب وہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے آئے تو وہ ایشو جو ہے اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو بھی چند ایک دن کے لیے رہے گا میڈیا میں, مگر اوور آل کیمپین پہ یا اوور آل کنونشن پہ اس پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑنے والا.
چلیں ڈیموکریٹ سے پوچھتے ہیں, ڈیموکریٹ تجزیہ کار سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ظفر طاہر صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہم دونوں کو ہیوسٹن سے لیتے ہیں, اور پاکستانی امریکنز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. دیکھیے, ایز اے ڈیموکریٹ تو ٹھیک ہے اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ٹریجڈی ہے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے اس کے دو بڑے ستون ہیں, دونوں پارٹی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے جس طریقے سے وہ اپنے اندر الیکشنز کرواتے ہیں اور امیدواروں کو سامنے لاتے ہیں ان کے اندر پارٹی کے اندر جو مقابلے ہوتے ہیں, تو اس میں جو نیشنل کنونشن ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے
جی.
اور یہ واقعی میں ایک ریالٹی شو بن چکا ہے. اور بجائے اس کے کہ آج ہم بات کر رہے ہوتے کہ ریپبلکنز کا کیا پلیٹ فارم ہے, ان کے کیا مقاصد ہیں, ان کے کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہیں, اور جو ہم اتنے عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سن رہے ہیں کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بات کرتے, آج صبح سارا وقت جو ہے وہ اس پہ ضائع ہو رہا ہے کہ میلانی ٹرمپ کی جو ان کی جو سپیچ تھی وہ اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ لفٹ کیا گیا تھا مشیل اوباما کی جو انہوں نے جو سپیچ دی تھی اس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی معمولی چیز ہے اور اس کا زیادہ بھتنگڑ نہیں بنانا چاہیے. آف کورس ان کے جو سپیچ رائٹرز ہیں ان کو ذمہ داری لینی چاہیے, ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے کیمپین کو اس بات کی ذمہ داری لینی چاہیے, مگر یہ ایک بہت ہی ان نیسیسری چیز ہے جس میں ہم پڑ گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان نہ صرف ریپبلکن پارٹی کو ہوگا بلکہ پورے پروسیس کو ہوگا. اس سے کہ لوگ جو ہیں اس ملک میں وہ پریشان آ گئے ٹریڈیشنل سیاست سے
جی.
اور وہ چاہتے ہیں کہ ایشوز پہ بات ہو اور بہت ہی سمپل زبان میں بہت ہی سادہ طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ایشوز ہیں
جی.
میرے خیال سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ایک ڈفرینٹ رخ دے سکیں اپنے میاں کی جو پرسنالٹی ہے اس کو, اور اس میں کافی حد تک وہ شاید کامیاب بھی ہوئی, مگر اس غلطی کی وجہ سے آج سارا دن ہم اس پہ بات کر
جی میڈیا میں کافی یہ اچھل گیا. تو ہم بات کرتے ہیں اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ اور سالڈ پوائنٹس کی, ٹھوس پوائنٹس کی بھی بات کی جائے. ڈاکٹر فاروق حسنات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے امریکہ میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے انتخابات کو دیکھا, صدارتی انتخابات کو دیکھا. اس دفعہ ہم شروع سے ہی بات کرتے آئے ہیں, آپ سے پہلے بھی بات ہوئی کہ اس دفعہ صدارتی مہم بڑی ہی مختلف سی مہم ہے, تو جو کہ پہلے اس طرح اتنے پرزور انداز میں نظر نہیں آئی. آپ مجموعی طور پر اس جو یہ ظاہر ہے کہ آپ بالکل ایک ڈیموکریٹ یا ریپبلکن تجزیہ کار سے ہٹ کے بات کریں گے اس بارے میں, ایک اوور آل آپ اس کا جو رخ دیکھ رہے ہیں اور اب ریپبلکن کنونشن, قومی کنونشن جو ہے اس کے بارے میں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں سارے پروسیس کو؟
یہ فوری طور پہ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ ایک سیاستدان نہیں ہے اور یہ نہ ہی ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں, بلکہ انہوں نے جو ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار تھے ان کو بہت ہی نیچا دکھانے کے لیے ہر قسم کے اٹکھنڈے استعمال کیے جب ان کی ڈبیٹس ہو رہی تھیں آپس میں, اور ان کو اور خود یہ کامیاب ہو گئے ووٹ لے کے, لیکن انہوں نے ایک تلخی اس قسم کی بھی پیدا کر دی نہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان بلکہ اپنی جماعت کے اندر بھی. جیسے کہ تابندہ بھی بتا رہی تھیں کہ کل جو یہ ہوا کہ وہ رولز کچھ تبدیل کرنا چاہ رہے تھے جس میں ڈیلیگیٹس کو وہ اوپن کرنا چاہ رہے تھے, یعنی یہ کنونشن تو ہوتی ہے کہ آپ یکجا کرتے ہیں اور سیاسی جماعت جو ہے اپنا ایک نامینیشن کر کے وہاں پہ اس کو منظوری دے کر اور اس کے پیچھے پورے دل کے ساتھ اس کے لیے کام کرتے ہیں. کہاں وہ اور کہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ رولز اس لیے تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی طریقے سے یہ نامینیشن لے لی جائے, یعنی یہ ایک کوشش تھی جو کہ بالکل ڈیوائسو فیکٹر ہے. دوسری بات میں یہاں پہ جلدی سے یہ کہوں گا, پلیجرزم کی جو بات کی جا رہی ہے, دیکھیے ساری دنیا میں پلیجرزم ایک بہت بڑا اب ایک جرم ہو گیا ہے, بلکہ ہم میں اپنے یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر ایک پیراگراف تو چھوڑیے, اگر آپ ایک سینٹینس بھی کسی سے کا لیتے ہیں تو آپ کو وہ ڈسمس کر دیتے ہیں نوکری سے. تو اس لیے یہاں تو چلیے وہ نوکری کا معاملہ نہیں ہے, لیکن پلیجرزم ہوتا ہے جس کو ہم چوری کہتے ہیں عام زبان میں, آپ کسی کی چیز چوری کر کے اور یہ آپ کہیں کہ یہ آپ کی ہے, تو اس لیے یہ ایشو تو ہے اور وہ ایشو جو بنا ہوا یہاں پہ یہ بجا ہے.
اچھا خان صاحب یہ فرمائے گا کہ ریپبلکن پارٹی کی کنونشن میں انتہائی ممتاز اور اہم ریپبلکن شخصیات شامل نہیں ہو رہی ہیں, جن میں بوش خاندان شامل ہے, جان مکین شامل ہے, مٹ رومنی شامل ہیں, تو اس تناظر میں قومی کنونشن سے رائے دہندگان کے لیے کیا پیغام جاتا ہے ووٹروں کے لیے؟
پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ کنونشن میں اگر آپ ہی دیکھیں تو یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایک کوہیسو پارٹی ملے گی. بہت دفعہ کنونشن میں ڈویژن ہوتی ہے اور اینڈ میں پارٹی کے لوگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ تاریخ پہ نظر رکھیں تو ریگن صاحب کا اور فورڈ صاحب کا جو کنونشن تھا اس میں ریگن کے جو ساتھی تھے وہ بہت حد تک آخری وقت تک وہ مخالفت کرتے رہے تھے اور ریگن صاحب نے اسپیچ دینے سے انکار کر دیا تھا, بڑی مجبوری کے بعد انہوں نے آگے اسپیچ دی تھی. اسی طرح کارٹر صاحب اور کینیڈی صاحب کا جو کنونشن تھا اس میں کینیڈی کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ اپنے اس پہ رہے تھے اور کافی اس کنونشن میں چپکلی رہی تھی دو دو کے درمیان. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے, پارٹیز میں انٹرنل رکس ہوتی ہیں. ہاں اس کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے اس وقت صرف ریپبلکن نہیں ڈیموکریٹ پارٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو برنی سینڈرز کے جو سپورٹر ہیں وہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ کراؤڈ, اور اسی طرح سے ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک اچھا اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ سامنے آئے.
لیکن خان صاحب میں آپ کی بات تھوڑی کٹتی ہے, لیکن سینڈرز صاحب نے تو انڈورس کر دیا نا ہلری کلنٹن.
جی جی جی, اسی طرح سے ٹیڈ کروز بھی اس کو سپورٹ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو, حالانکہ ٹیڈ کروز بھی انٹائر اسٹیبلشمنٹ ہے. اور بہت سے لوگ جو کہ نہیں کر رہے وہ ان کے اپنے بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے خلاف جو پوزیشن لی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پارٹی جو ہے نا دونوں پارٹیز میں اتحاد ہوگا ضروری طور پہ, اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو کاروائی کریں گے الیکشن کی اس پہ زیادہ زور دیں گے, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کچھ فیکشن ہو سکتا ہے ساتھ نہ بھی رہیں تو ان کی اتنی بڑی کوئی اپنی پارٹی کے اندر اس وقت اہمیت نظر نہیں آتی جس سے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پارٹی کے لوگوں میں یونٹی نہیں پائی جائے گی.
اچھا ظفر طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں, ظفر صاحب یہ صدارتی نامزدگی کے کنونشن سے پہلے رائے عامہ کے تین نئے جائزے آئے تھے, ان میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کو اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر مسلسل برتری دکھائی گئی, اگرچہ امریکی ووٹر جو ہیں وہ دونوں کے نزدیک کوئی زیادہ پسندیدہ امیدوار یہ دونوں نہیں ہیں, تو اس کے لیے انہیں امریکی تاریخ کی پہلی خاتون ہیں کہ جنہیں ٹرمپ پر اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو وہ پہلی خاتون صدر ہوں گی. یہ تین جائزے میں آپ کو بتاتا ہوں, اے بی سی نیوز واشنگٹن پوسٹ پول سے معلوم ہوتا ہے کہ ہلری کو 43 کے مقابلے میں 47 پرسنٹیج پوائنٹ, این بی سی نیوز اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 41 کے مقابلے میں 46%, اور سی این این او آر سی انٹرنیشنل کے مطابق 42 کے مقابلے میں 47 پرسنٹیج پوائنٹس کی برتری ہے. تو اگر آپ ان سارے سروں کا اور ڈرائیاما کے جائزوں کا تناظر میں دیکھتے ہیں تو دونوں امیدواروں کے درمیان آپ کو مقابلے کی صورت کیا نظر آتی ہے؟
دیکھیے اگر ہم صرف پولنگ پہ جائیں تو اس وقت تو پولنگ کا جو مارجن آف ایرر ہوتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ دونوں جو ہیں تقریباً ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے, اور یہ تو آنے والے مہینے بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. میں ایک منٹ لوں گا, یہ جو اس سے پہلے سوال پہ جو آپ گفتگو کر رہی تھیں, میرا سلائٹلی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم آج ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں دیکھ رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلئر نہیں ہے بلکہ یہ ریپبلکن پارٹی کا فیلئر ہے جس نے پچھلے 8 سال سے اپنی پارٹی کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا, جس نے اپنی لیڈرشپ کو سائڈ لائن کر دیا, اور لیڈرشپ جو تھی وہ ایک بہت ہی چھوٹا گروپ جس کو ٹی پارٹی کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں تھما دی, اور بلکہ جو میڈیا میں جو لوگ تھے جیسے شان رش لمبا اور شان ہینیڈی ان کے ہاتھوں میں تھما دی, اور انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا, جس کا خمیازہ آج ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشڈ لیڈرشپ بھگت رہی ہے, اور وہ خود بھی بڑی نروس ہے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ٹرمپ اگر الیکٹ ہو گئے تو وہ کیا کریں گے. اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی کافی ڈسینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برنی سینڈرز نے جن ایشوز کو اٹھایا اور ایسے وہ نئے ووٹرز کو سامنے لے کے آئے جس سے ڈیموکریٹک پارٹی بھی سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلش جو لیڈرشپ ہے اس کو اتنے چیلنجز کا مقابلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے, اس سے دونوں پارٹیز کو امپروو کرنے میں مدد ملے گی, اپنے آپ کو وہ ٹرانسفارم کریں گی. مقابلہ تو دیکھیں اگلے جب یہ دونوں کنونشنز ختم ہو جائیں گے اور جب یہ پارٹیز فوکس کریں گی اپنے کینڈیڈیٹس پہ اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ بجائے اس کے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں, تو صحیح معنوں میں پلیٹ فارم سامنے آئے گا, صحیح معنوں میں ان کی پوزیشن سامنے آئے گی, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹرمپ صاحب کا اصل چہرہ کیا ہے, ہمیں پتہ چلے گا کہ ہلری کلنٹن کتنی پاپولر ہیں, اور اگر وہ پاپولر نہیں ہوتے ان کی کیا وجوہات ہیں. پھر جو دنیا کے حالات ہیں جو ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ٹینشن ہے اس وقت, مختلف جو ریشل گروپس ہیں ان میں بہت زیادہ ٹینشن ہے, مائنورٹیز میں اور لا انفورسمنٹ میں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا انٹر پلے ہوگا, اور اگلے چند مہینے میں میرے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت یہ کہنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ کون مقابلہ جیت رہا ہے. میں تو ڈیموکریٹ ہوں اور میں ہلری کا ڈیلیگیٹ بھی ہوں, میری تو یہ خواہش ہے کہ ہلری کلنٹن جیتیں, وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہیں, مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ بڑا سخت ہوگا.
اچھا, بہت بہت شکریہ. بس خان صاحب سے آخری میرا کوئک کوسچن ہے, پھر ہم اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. خان صاحب, اگر ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوتے ہیں تو کسی بھی سیاسی تجربے کے بغیر وہ کس حد تک مؤثر ہوں گے؟
سر یہ تو ایسی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, بہت سے کینڈیڈیٹس پہلے ایسے آ چکے ہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جن کی پولیٹیکل اتنی زیادہ وہ ایکسپیرینس نہیں تھا, اور پارٹی کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, بہت سارے وسائل ہوتے ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. دے کین آلویز ہائر دا بیسٹ یو نو پیپل اراؤنڈ ہم, تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور انہوں نے وائس پریزیڈنٹ جو چنا ہے وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو جو اپنے اندر جو کہ ایک کمی نظر آ رہی تھی وہ وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ میں انہوں نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے.
جی اچھا, تو اب ہم اس سیگمنٹ کا تو وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ہم ایم جے خان صاحب کا, ظفر طاہر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ رہیں گے جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتے, آپ سے ہم ہمیشہ ٹائم لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا اور آپ کے ٹائم کا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ہم اس سے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں, ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم موازنہ کریں اس وقت ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور یا پھر اب ڈونلڈ ٹرمپ, ان دونوں میں سے آپ کو بیرونی سطح پر دیکھتے ہوئے اور داخلہ حالات دیکھتے ہوئے امریکہ میں کس لیڈرشپ کے بارے میں آپ بات کریں گے؟
دیکھیے, لاجیکلی تو ہلری کلنٹن کو وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, زیادہ سالڈ ہیں. ان کا جو بیانات ہم دیکھتے ہیں یا پالیسی ایجنڈاز ہم دیکھتے ہیں وہ ایک جس طرح کے امریکہ کے سیاستدان کے ہونے چاہیے وہ ہیں. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ ساری باتیں اس قسم کی کر رہے ہیں جو امریکن ویلیوز کے بھی خلاف ہے, جو امریکن سسٹم کے بھی خلاف جاتی ہے. یہ صحیح ہے کہ وہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں اور وہ ایڈوائزرز سے کمی پوری ہو جاتی ہے آپ کی, لیکن جب آپ کے اتنے ریجڈ ویوز ہوں اور آپ اس کو بار 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 ریپلے بھی کریں اور لوگوں میں وہ پھیلائیں بھی اور ایک خوف کی آپ کیفیت پیدا کر دیں, یعنی فیئر کے اوپر اگر آپ الیکشن جیتنا چاہیں تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر یہ جیتیں گے, امریکہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات, جیسا کہ ہم نے کہا کہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں اور ہمارا ساتھ دیں گے آخر تک. اب ہمیں لنڈن سے شمع جنیجو نے جوائن کیا ہے, لیکن ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی آخری سیگمنٹس, پاکستان سے ملنے والی تین خبریں ہیں, ان کے اوپر بات کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے پاکستان کے بارے میں. آج پاکستان سے ہمیں تین خبریں موصول ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے. جیسا کہ ہم اپنے سننے والوں کو بتا رہے ہیں, ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے پروگراموں کا بڑا ہی ممتاز نام یہاں ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں, اور لندن سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں شمع جنیجو. شمع جنیجو وکیل بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ بہت انٹرنیشنل امور کے اوپر, سیکیورٹی امور کے اوپر پر ان کی گہری نظر ہے جس پر وہ کام بھی کرتی ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز ہیں. تو السلام علیکم شمع.
وعلیکم السلام بہجت.
بہت بہت شکریہ شمع آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ. جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا, اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فاروق حسنات موجود ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہمارے ان پاکستان کی خبروں کے اوپر تبصرہ کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے جن بیٹے اویس شاہ کو تقریباً 29 دن پہلے اغوا کر لیا گیا تھا, انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ طلوع آفتاب سے قبل انٹیلیجنس معلومات پر کیے گئے آپریشن کے دوران اویس شاہ کو خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک کے قریب سے بازیاب کروایا گیا ہے. فوج کے ترجمان کے مطابق بازیابی کے لیے کی گئی کاروائی کے دوران 3 اغوا کار مارے گئے, اور انہوں نے کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اغوا کار اویس شاہ کو افغانستان منتقل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اویس شاہ کو برقع پہنایا گیا تھا اور ان کے پاؤں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ اویس شاہ کے اغوا میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا منحرف گروہ شامل تھا, جس کے ساتھ ساتھ القاعدہ کے کچھ لوگ بھی شامل تھے. وہ کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں.
ایویڈنس میں بھی جو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی خبر چل رہی تھی کہ یہ اویس شاہ کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے تو مغربی بارڈر کے اوپر اور اس کے تھرو افغانستان میں یہ لے کر جانا چاہتے تھے، ان کو یہاں پر پھر چیک کیا گیا اور یہ سارا آپریشن آپ کے سامنے ہوا۔ یہ ٹی ٹی پی کا ہی ایک سپلنٹر گروپ تھا اور یہ ایک مکسچر تھا، اس میں کچھ نہ کچھ سگنیچر القاعدہ کا بھی آ رہا تھا، لیکن یہ مکسچر گروپ تھا، ٹی ٹی پی کا سپلنٹر تھا۔
تو شمع آپ نے یہ بات سنی اور دو سوال ہیں میرے پاس، ایک کا جواب آپ سے لینا چاہوں گی، دوسرے جواب کا ڈاکٹر صاحب سے کریں گے۔ تو یہ اس میں خاص طور پر ایک خبر بات بنتی ہے کہ جب بھی یہ اغوا کیا جاتا ہے ہائی پروفائل لوگوں کو، جس میں سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے بیٹے بھی شامل تھے، گورنر تاثیر کے بیٹے بھی شامل تھے، تو اس طرح سے ان کو برقعے اور پردے کا فائدہ اٹھا کر پورے ملک سے وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں، لمبے راستوں سے کرتے ہیں۔ اور چونکہ پاکستان میں آج بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب برقعے میں ملبوس خاتون کو یا پردہ کرنے والی خواتین کو دیکھا جاتا ہے تو ان سے تھوڑی سی رعایت کی جاتی ہے کہ ان کو وہ زیادہ ان کی چیک نہیں ہوتی یا جانچ پڑتال نہیں کی جاتی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جانچ پڑتال اور چیکنگ کے طریقوں کو بھی کچھ تبدیل کیا جائے، جہاں پردے دار خواتین کی چیکنگ کے لیے اور کچھ نہیں تو کچھ پردے دار خواتین ہی کو اس بات پہ مامور کیا جائے، کیونکہ خواتین اب ہر جگہ پر کام کر رہی ہیں پاکستان میں، اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
جی، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کروں گی کہ جو طریقہ کار ہے چیکنگ کا اس کو چینج کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ، کیونکہ یہ ہے کہ وہ ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں ہر چیک پوسٹ پر خاتون اہلکاروں کا ہونا کچھ خواتینوں کا قبائلی افراد کی، تو ان کا برقعہ ہٹانا بھی جو ہے کہ وہ اپنی جان کے عزت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس کا ایک بڑا ہی آسان یہ ہے کہ جس طرح اس کو بیڑیاں پہنی ہوئی تھی یا منہ پر ٹیپ بندھی ہوئی تھی، اگر وہ صرف بات کرنا چاہیں تو میرے خیال میں قبائلی افراد کو بھی اگر یہ ہے کہ تھوڑا سا اویئر کیا جائے اور اس قسم کی ایک کیمپین شروع کی جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں جی جو اندر ہیں برقعے میں وہ خاتون ہیں اور اون آ نہیں کر رہی اس کی اگر وہ ٹیپ بندھی ہوئی ہے، تو اس سے بہت حد تک ان ہائی پروفائل کیسز کا جو ہے اگر کوئی کڈنیپنگ ہو رہی ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے یا ایٹ لیسٹ کچھ ہیلپ مل سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ میں نے رات کو بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جب اویس شاہ کا پتہ چلا تھا 9:30 بجے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا 2 بجے، تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یا تو اسے ہب سے آگے نکال چکے ہوں گے یا وہ سندھ سے بھی بلوچستان ساؤتھ پنجاب وہ پہنچ چکا ہوگا، اگر وہ ایک اسی وقت اس کو انہوں نے وہاں سے شفٹ کیا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے کراچی میں رکھا ہوگا اور جب تک بعد میں بات پتہ چلی ہوگی تو اس کو موو کیا ہوگا وہاں سے۔
اچھا، ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ انتہا پسندی کے لیے کافی کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور کافی کوششیں اس سلسلے میں کی گئی ہیں، شمالی وزیرستان کا بڑا علاقہ جو دکھایا جاتا ہے اب ڈاکیومنٹریز کے اندر بھی خالی کرا لیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کافی مؤثر انداز میں اس سلسلے میں کام کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے، اس کے دو رخ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فوج خود کاروائی کر رہی ہے جیسے کہ وزیرستان کے علاقے میں انہوں نے کیا، دوسرا ہے جو سویلین حکومت ہے جس پہ الٹیمیٹ ذمہ داری آتی ہے ان کا کیا رول ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ، ویسے میں تو حیران ہوں کہ کس طرح یہ فوج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو چھڑایا گیا، حالانکہ وہاں پہ سویلین حکومت ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارا لا اینڈ آرڈر فوج نے اپنے پاس لیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب پہلا اغوا ہوا تھا گیلانی صاحب کے بیٹے کا، تو انہوں نے ایک، میں نے خود سنا تھا، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دیا تھا کہ مجھے برقع پہنایا اور پھر وہاں پہ پتہ نہیں کوئی 15 چیک پوسٹ تھیں جہاں سے ہم گزر کے گئے، یہی کافی تھا جو ادارے ہیں ہمارے کہ ان کے لیے کہ بھئی یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، تو پھر بھی اگر اس کا نہیں انہوں نے کچھ کیا اور تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ۔
تو اس سلسلے میں جیسا کہ دونوں ہمارے تجزیہ کار اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ ساری ذمہ داری فوج ہی پر عائد کیوں ہوتی ہے کہ کرکٹ ٹیم سے ٹرین کرنے سے لے کر سارے اغوا کے، بہت بڑا سوال اٹھا ہے ہمارے سویلین اداروں کی کارکردگی پر کہ پولیس چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان یا فرنٹیئر، 4 صوبوں کی پولیس کا اس معاملے میں کیا ایشو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور صرف فوج ہی پر ذمہ داری کیوں عائد ہوتی ہے کہ وہ اغوا کے کیسوں میں بھی ابھی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف خود مانیٹر کر کے اور اس کا وہ پورا وہ ساری رات جا گیا اور انہوں نے ریکور کروایا، یہ بذات خود گورننس کے ایشو پر بہت بڑا سوال ہے۔
اچھا اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. پاکستان میں آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی ملک میں موجود تمام جائیداد ضبط اور بینک کھاتے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد میں خصوصی عدالت کے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے یہ حکم پرویز مشرف کی سماعت کے موقع پر مسلسل عدم موجودگی کے باعث دیا. پرویز مشرف کی وکلاء کی ٹیم میں شامل فیصل چودھری نے منگل کو ہونے والی سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس حکم کے خلاف وہ اعلی عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ سابق فوجی صدر نے 2008 میں اپنی تمام جائیداد اپنے اہل خانہ کو تحفتاً دے دی تھی, لہذا قانوناً یہ ضبط نہیں کی جا سکتی. تو اب یہ خصوصی عدالت کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جاتی ہے تو بینچ بھی دستیاب نہیں ہوگا, تو ہو سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں. شمع آپ وکیل بھی ہیں, یہ فرمائیے گا کہ اس نوعیت کے احکامات کے بعد اگلا قانونی قدم یا چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ بہجت کے قانونی طور پر ان کو مشرف صاحب کو جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ پراپرٹی گفٹ کر دیتے ہیں اپنے کسی فیملی ممبر کو تو پھر یہ ہے کہ عدالت نہیں کر سکتی. اگر میری ایک سولو پراپرٹی ہے اور وہ ضبط ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر جوائنٹ پراپرٹی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں پھر ان کو بینک لاز اور دوسرے جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لینا پڑتا ہے. مشرف صاحب اب اتنے احمق نہیں ہے کہ وہ, ان کو پتا تھا جب وہ جا رہے تھے باہر تو وہ اپنی چھوڑ گئے ہوں گے پراپرٹی, یا اگر جو بھی ان کی کوئی اکاؤنٹس میں رقم ہوگی وہ اتنی معمولی مقدار میں ہوگی کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو بھی آج ہوا ہے یہ سوائے ایک نیوز کی ایک لائن بننے کے اس کا, اس کے علاوہ مشرف صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا, کیونکہ ان کے باہر جو اکاؤنٹس ہیں یا جائیدادیں ہیں وہاں پر پاکستان کا ڈومین نہیں چل سکتا. انٹل یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان فریق بن کر اور ان ملکوں میں اگر وہ پاکستان کے وہاں پر اس طرح کے لاز ہیں کہ وہ ان کو جس طرح سوئس اکاؤنٹس کو منجمد کروایا گیا تھا,
یہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ اگلا قدم کیا,
ادروائز کچھ بھی نہیں ہوگا.
اچھا چلیے اب ہم تیسری خبر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین کے ہسپتال میں دہشت گردوں کے علاج سے متعلق مقدمے میں تین سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ضمانت منظور نہیں کی. ضمانت منظور نہ ہونے پر ان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا. سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے قادر پٹیل, سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر, ایم کیو ایم کی ایک اور رہنما روف صدیقی اور پاک سرزمین پارٹی کے بانیوں میں سے ایک انیس قائم خانی کی ضمانت منظور نہیں ہوئی, اور بعد کو ان کی گرفتاری کے احکام پر انہیں جیل بھیج دیا گیا جبکہ قادر پٹیل عدالت سے چلے جانے میں کامیاب ہوئے. وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ نے اسے پریس کانفرنس میں ضمن میں ایک سوال کیا گیا, وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنوائیں آپ کو.
پٹیل صاحب کا تو وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کا کیس ہے, وہاں بیل سب کا تھا, بیل کینسل ہوا ہے سب کا, اب اس میں وہ فرار ہوا ہے, کورٹ کے آرڈر ہوا اور ہوا ہے شاید, اگر ہوگا تو یہ فرض ہے ہوم منسٹر کا, ہوم سیکرٹری کا یا لا آئی جی کا کہ وہ جو ایبسکانڈرز ہیں ان کو پکڑے, تو یہ کوشش ہوگی کہ ان کو پکڑا جائے اور کورٹ کے سامنے آ جائیں کہ چلے گا, ثبوت ہے یا نہیں ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا.
اور پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل جن کی عبوری ضمانت کو منسوخ کر دیا گیا لیکن وہ عدالتی احاطے سے چلے گئے, وہ خود کیا کہتے ہیں آئیے سنوائیں.
جب آپ لوگوں نے خبریں چلانی شروع کی کہ جی میں فرار ہو گیا, بھاگ گیا, اور اس کے بعد ہمارے سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ انہیں گرفتار کیا جائے, عدالت نے بھی کہا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب میں تو خود گرفتار ہونے آیا تھا کہ آپ نے آپ کی جو قانونی کاروائی ہے کیجیے.
اور اس ساری صورتحال کے تناظر میں معروف تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کہتے ہیں,
یہ جو گرفتاریاں ہیں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی اور مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں کی اور قادر پٹیل کی, یہ وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو ڈاکٹر عاصم کی انویسٹیگیشن کے دوران تیار ہوئی تھی. ڈاکٹر عاصم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے جی آئی ٹی میں یہ اس طرح نام لیے تھے کہ ان لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے ہسپتال میں علاج کرایا, مگر بہرحال یوں لگتا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے بظاہر تو عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں, یوں لگتا ہے کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دباؤ بڑھا رہی ہے.
تو شمع تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کے مطابق دباؤ بڑھانے کی صورت ہے, اس کی وضاحت کیسے کریں گی؟ بس آخری دو تین منٹ ہیں, مجھے ڈاکٹر فاروق اسناد سے بھی بات کرنی ہوگی.
اب میں تو اس کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھ رہی ہوں. سندھ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ بلا امتیاز تینوں پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان کو شکنجے میں لیا. یہ وہی لیڈران ہیں وسیم اختر یا پاٹل صاحب جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے اور پولیس گرفتار نہیں کر رہی تھی. آج کیا ہے, اب اس کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں اویش شاہ کی بازیابی سے یا فوج کی ذاتی دلچسپی سے, یا یہ ہے کہ گورنر صاحب جس طرح دوبارہ ہیں اس سے کیا سیاسی سیٹ اپ چینج ہوگا. میں تو اس کو بہت بڑی ایک سیاسی ڈیولپمنٹ سمجھ رہی ہوں. گیم چینجر ہیں یہ تینوں گرفتاریاں. اب جس طرح وہ گئے ہیں اور پھر انہوں نے جیالہ اسٹائل میں قادر صاحب نے اپنی گرفتاری دی اور انہوں نے کوشش کی کہ مومنٹم بڑھے اور کچھ ہو, لیکن ایک بھی آدمی باہر نہیں نکلا. وہ وہاں پر جو دو تین ان کے لوگ تھے انہوں نے جی کے نعرے لگائے, ایم کے ایم نے بڑا کہا اس کے لیے. انہوں نے شعیب صدیقی جو ان کے ممبر پارلیمنٹ ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کی انہوں نے چینج کر دی ہے فیونرل اس وجہ سے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ کچھ اس پوزیشن میں ہیں. تینوں پارٹیز, مصطفیٰ کمال نے تو خیر کہہ دیا کہ آپ سڑکوں پر نہ آئیں, لیکن وہ نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ یہ چیز جو سندھ کی صورتحال ہے اور کس طرح سے رینجرز ٹیکل کرتی ہے اب لا اینڈ آرڈر کو, یہ لاسٹ گیم ہے اور یہ گیم چینجر بھی ہوگا پولیٹیکلی. اور یہ ہے کہ یہ پورا کرے گا کہ کراچی سول وار کی طرف جا رہا ہے, اور کیونکہ اگر رینجرز فیل ہو گئے تو پھر یہاں پر کوئی آرڈر نہیں ہوگا کیونکہ پولیس کمپلیٹلی پولیٹیسائزڈ ہے.
بہت بہت شکریہ شمع جنید جو ہمارے ساتھ تھیں بتا رہی تھیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری ہمارا کامنٹ اس سلسلے میں ہوگا کہ کراچی کی صورتحال کے بارے میں, جیسے کہ شمع جنید جو ان سارے موضوعات پر بہت کام کرتی ہیں اور ان کا یہ موضوعات بھی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے بڑی, جہاں بلا امتیاز پارٹیوں کے ساتھ اس طرح کی بات کی گئی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں تو کراچی کا معاملہ کافی الجھ گیا ہے, اور یہ کاروائی کب ہو رہی ہے, دیکھیے کتنے مہینے ہو گئے ہیں, کتنا عرصہ گزر چکا ہے. اصل میں جو پاکستان ایک بحث ہو رہی ہے وہ اس کی سمت یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بحثیت سیاسی جماعت کچھ نہ کہیے, آپ ان کے اندر جو جرائم پیشہ گروپ پیدا ہوئے ہیں یا افراد ہیں آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں اور صحیح طرح ان پہ ہاتھ ڈالیں اور اس کو ایک انجام تک پہنچائیں. لیکن اگر آپ نے سیاست دانوں کو صاف کرنے کی کوشش کی یا وہاں پہ آپ نے کوئی کاروائی کی تو اس سے معاملات اور الجھیں گے, جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی میں یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے تو اس کے بعد عام طور پر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پنجاب میں اس طرف نہیں آیا جا رہا ابھی تک, تو پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ کاروائی کریں لیکن ہو نہیں پاتی, آپ اس کو اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟
بالکل یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پنجاب میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیے پچھلے کچھ مہینوں میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ پنجاب سے ہی پکڑے جا رہے ہیں, ان کے ابھی تک آؤٹ فٹس وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. چھوٹو گینگ کا بھی ہم نے سنا
جی.
وہ اس کے بعد کچھ بھی ان کا پتہ نہیں چلا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک پنجاب میں کاروائی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی انصاف یا کسی اصول کے اوپر یہ کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے. جیسا کہ آج کا پروگرام جہاں رنگ, اس میں پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی مہربانی سے پورا وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گزارا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جن موضوعات پر بات کی, ترکی کے میں ناکام بغاوت کی کوشش کے بعد جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کا اور مغربی حلیفوں کا رد عمل کیا ہے, ترکی کا رد عمل کیا ہے, اس بارے میں تفصیل سے ہم نے اپنے تجزیہ کاروں سے رائے لی ہے. اور جرمنی میں جو حادثہ ہوا ٹرین پر اور داعش کا جو اس میں ہاتھ بتایا جاتا ہے, اس حوالے سے داعش کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو اپنی طرف وہ مائل کرنے کی صورتحال ہے, کتنی خطرناک ہے یہ رجحان, اس ساری صورتحال کے بارے میں بھی بات کی. اور پاکستان کے بارے میں جو خبریں تھیں وہ ہم آپ کو ان پر بھی آپ نے تبصرہ سنا. اور یہاں پر کلیولینڈ میں ریپبلکن پارٹی کا جو قومی کنونشن ہو رہا ہے اس میں اصل صورتحال کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سامنے آنے والی کیا صورتحال ہے, امریکہ میں آئندہ دنوں میں سیاسی سطح پر کس طرح کا ماحول بننے کا امکان ہے, یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. ہمارے تجزیہ کار جن میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی دونوں سے لوگ شامل تھے, اور اس کے علاوہ تابندہ نعیم جو کلیولینڈ میں موجود ہیں ان سے ہم نے بات کی. ڈاکٹر فاروق حسنات جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہے. تو اب اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیجیے. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گل رخ تھیں, ہمارے ساتھ انجینئر تھے مارٹن کروسس, اور یہاں اب اسٹوڈیوز سے ڈاکٹر فاروق حسنات اور بہجت کو اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔